بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والدوسري حديث من نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: الدين النصيحة. آج کے خطبے کا موضوع ہے حج کے متعلق بعض اہم نصیحتیں، اور یہ نصیحتیں جو ہیں دو قسم کے لوگوں کے لیے: نمبر ایک، یہاں کے مقیم جو یہاں پر مقیم ہیں ان کے لیے بعض نصیحتیں ہیں، اور نمبر دو، حاجیوں کے لیے بعض نصیحتیں جو باہر سے آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں. اور ان دونوں کے لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصراً دو دو نصیحتیں بیان کروں گا، دو نصیحتیں مقیمین کے لیے اور دو نصیحتیں حاجیوں کے لیے جو باہر سے آئے. پہلی نصیحت مقیمین کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں. اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا ہے، بہترین موقع دیا ہے. کئی سالوں سے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں لیکن ابھی تک حج نہیں کیا، اور مختلف بہانے بناتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ مستطیع نہیں ہیں تو الگ بات ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مستطیع بھی ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں لیکن حج کرتے نہیں ہیں. اور یہ جو مقیمین ہیں، حج کے تعلق سے تین قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، تفریط کرنے والے جو حج نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے، یعنی کئی سال گزر جاتے ہیں، مشکل سے جا کے عمرہ کرتے ہیں، کئی سالوں کے بعد، دو سالوں کے بعد، تین سالوں کے بعد، اور حج پانچ سال گزر جاتے ہیں، چھ سال گزر جاتے ہیں یا اس سے زیادہ گزر جاتے ہیں، حج نہیں کیا. یہ تفریط کرنے والے لوگ ہیں. ان کے برعکس جو دوسرا گروہ ہے وہ افراط کرنے والا ہے، حج کرنا ہے ہر سال میں ہی کرنا ہے، تصریح بنے نہ بنے کچھ بھی ہو حج ضرور کرنا ہے. پہلے گروہ کی تو غلطی تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین موقع دیا ہے، اللہ کے گھر کے قریب حج نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے. اور جو دوسرا گروہ ہے ان کی غلطی اکثر لوگوں سے مخفی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال ہی حج کرنا چاہیے، چاہے تصریح ہو یا نہ ہو، اور یہ تصریح جو ہو تو اس کی کیا ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھوڑی ہے. حج کی شرطوں میں کہیں پہ کہ حق وقت کی تصریح یا اجازت ضروری ہے، جب نہیں ہے تو پھر ہم حج کر کے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو. ان لوگوں سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، بات جذبات کی نہیں ہے. میں جانتا ہوں یہ آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کا تقویٰ ہے، یہ آپ کی دینی محبت اور چاہت ہے کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا دین اور ہمارا ایمان جو ہے وہ علمی بنیاد پہ ہونا چاہیے، علم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. یعنی جو ایمان جوش کی بنیاد پہ ہو تو اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا. جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں، لوگ دین کے نام پہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، جہاد کے نام پہ قتل عام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان کے تقاضے، کون سا ایمان ہے؟ واقعی کوشش تو کی ہے کہ اچھا کام کریں، لیکن جب جہالت کی بنیاد پہ تھا، علم کی بنیاد پہ نہ تھا، تو پھر اس ایمان کی وجہ سے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کتنی امت کو نقصان ہوا. تو یاد رکھیں بات جذبات کی نہیں ہے, بات ہے علم کی. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے. تو جو لوگ ہر سال حج کرتے ہیں بغیر تصریح کے, کیونکہ یہاں گورنمنٹ کا یہ نظام ہے, جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں جو مقیمین ہیں 5 سال کے بعد حج کر سکتے ہیں, ان کی اجازت ہے. اور جو لوگ چھپ کے جاتے ہیں, ذرا تھوڑا سا سوچیں, ذرا جذبات سے نہیں دل سے سوچیں ذرا, اگر حج بغیر نظام کے ہو اور جو جس کا دل چاہے حج کر لے, اب دیکھتے ہیں کہ 20 سے 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, اور مشاعر مقدسہ منا مزدلفہ عرفات کی جگہ مخصوص ہے اور معروف ہے. اگر تصریح کے ساتھ اس سختی کے ساتھ 20 سے 30 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں, اگر یہ تصریح نہ ہوتی, اجازت کی ضرورت نہ ہوتی, تو کتنے لوگ وہاں پہ جمع ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے 50 لاکھ 60 لاکھ سے زیادہ, یعنی ڈبل تعداد جو آج موجود ہے. اگر اتنی تعداد مشکل پیش آتی ہے حاجی کو حج کرنے میں, خاص طور پہ جو ہمارے اللہ تعالی گھر کے مہمان ہیں جو باہر سے آتے ہیں, تو پھر کتنی مشکل سے حج ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو مشاعر مقدس ہے, منا ہے, عرفات ہے, مزدلفہ ہے, وہاں پر جو جگہ ہیں وہ دو قسم کی ہے, یا تو خیمے لگے ہوئے ہیں یا راستے ہیں. اگر آپ بغیر تصریح کے جاتے ہیں, خیمے میں تو آپ کو جگہ کوئی دے گا نہیں, پھر آپ کا جو رہتا ہے راستہ, افتراج اسے کہتے ہیں, آپ راستے میں کوئی چھوٹا سا خیمہ لگا دیتے ہیں, کوئی چادر اوڑھ لیتے ہیں, کسی طریقے سے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اپنی فیملی کو لے کے, بچوں کو لے کے. کیا دین اسلام کی یہی تعلیمات ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کو ایسے کھلے آسمان تلے پھینک دیں؟ یہ حج ہے, یہ عبادت ہے؟ اور پھر دوسرے مسلمان بھائیوں کو جو اتنی دور سے اتنا خرچ بھی کر کے آئے ہیں, ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, جو بھی تکلیف ان کو پہنچتی ہے یاد رکھیں وہ آپ کے سر پہ گناہ ہے. کیونکہ حج کے مقصد ہرگز نہیں کہ مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے. تو یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ ہر سال میں حج پہ جانا ہے؟ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو خدمت کے لیے جاتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور راستے میں اپنی چادر بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ کی زمین وسیع ہے اور یہ ہم لوگوں کو یہ نہیں کرتے, لوگ جو کچھ بھی کہیں کرتے رہیں, کہتے رہیں, ہم تو حج کر کے رہیں گے. تو اس حج کا فائدہ کیا جو بہت سارے گناہوں کے لیے, بہت سارے گناہوں کا باعث بنے آپ کے لیے؟ دیکھیں حج کے جو ارکان, شروط, ارکان, واجبات اگر پورے کے لیے حج تو ہو جاتا ہے, لیکن اس حج کا فائدہ کیا ہے جو بہت سارے گناہوں کے ساتھ آپ کر لیں؟ اگر کسی مسلمان کو دھکا بھی لگ جاتا ہے آپ کی وجہ سے, تو یاد رکھیں فرشتے نے لکھ لیا ہے کہ آپ نے اسے دھکا مارا ہے, آپ کی وجہ سے رکاوٹ ہوئی ہے, ٹریفک جام ہوئی ہے, اور کوئی بھی آپ کا مسلمان بھائی, بزرگ ہے, حاجی ہے, تکلیف ہوئی ہے, اسے بے ہوش ہوا ہے, یا اس کو کوئی پرابلم ہوئی آپ کی وجہ سے, یہ ایمبولینس میں ہسپتال جانے سے رک گئی ہے آپ کی وجہ سے کیونکہ آپ نے راستہ بند کیا ہوا ہے, تو اس کے گنہگار آپ ہیں. اور تیسری قسم کے جو لوگ ہیں مقیمین میں سے, یہ وہ لوگ ہیں جو درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں, میانہ روی سے کام لیتے ہیں, اور یہ لوگ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں اور حق پہ ہوتے ہیں. اسے قرآن مجید میں آپ ذرا غور کریں, وسطیت کا نام جب آتا ہے تو خیریت کے لیے آتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اس لیے ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنائی, یعنی عدل و انصاف والی, جس میں افراط اور تفریط نہ ہو. اور سورۃ نون میں ان لوگوں کے قصے میں جنہوں نے اپنے باغ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات نہیں دیے اور ان کے باغ کو آگ نے, اللہ تعالیٰ کے عذاب نے لپیٹ لیا, تو ان میں سے جو ان کے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اوسطہم الم اقل لکم, جو ان کا جو درمیانہ تھا, یعنی جو صحیح سوچ رکھتا, صحیح عقل رکھتا تھا, جس کا مشورہ پہلے بھی نہیں ان لوگوں نے سنا, اس نے پھر اچھا مشورہ دیا. تو جو درمیان والے لوگ ہیں یہ حج کرتے ہیں 5 سالوں کے بعد, سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں, اور عمرہ کرتے ہیں جب ان کے لیے آسانی ہو. آپ ہر مہینے عمرہ کر سکتے ہیں, لیکن جب عمرے کا سیزن ہو یا حج کا سیزن ہو, پھر آپ کے مسلمان بھائی ہیں, اب ان کو, ان کے لیے آپ کوشش کریں کہ ان کے لیے جگہ جو ہے وہ ذرا کشادہ ہو جائے, اور آپ, کیونکہ آپ یہاں پہ مقیم ہیں, آپ اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جو دو تین مہینے ہوتے ہیں اس میں تھوڑے سے پرابلم ہوتی ہے, یعنی آپ کے لیے چار مہینے اگر آپ نہیں کرتے, باقی چھ مہینے آپ کے لیے پورے سال میں پڑھیں, آپ ایک سال میں تقریباً چھ بلکہ آٹھ مہینے سال میں سے, تو آٹھ عمرے آپ کر سکتے ہیں ایک سال میں, نو عمرے کر سکتے ہیں ایک سال میں آسانی سے کر سکتے ہیں, جس وقت رش بھی نہ ہو اور کوئی مسئلہ بھی نہ ہو. تو یہ درمیانے لوگ جو ہیں یہ انشاءاللہ حق پہ ہیں اور آسان طریقے سے عمرہ بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, اور یہی لوگ بہت سارے انشاءاللہ اجر و ثواب کے اجر و ثواب کو حاصل بھی کرتے ہیں. یہ تھی پہلی نصیحت حج کے متعلق. دوسری نصیحت مقیمین کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی نے آپ کو اس ملک میں آنے کے لیے خاص چنا ہے, بہت سارے لاکھوں لوگوں میں سے, یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے آپ لوگوں کے لیے, ہمارے لیے, ہم سب کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کو ایک مرتبہ دیکھنے کی اور اپنی تمنا لیے مر جاتے ہیں, دفن ہو جاتے ہیں, ان کی تمنا پوری نہیں ہوتی. اور کتنے لوگ ہیں جو ایک ایک روپیہ روزانہ الگ کر لیتے ہیں, دو دو روپئے, پانچ روپئے, جتنی بھی ان کی تھوڑی سی بچت ہوتی ہے اپنے کھانے کو کم کر دیتے ہیں, اپنے اخراجات کم کر دیتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں اور بیس سال, یاد رکھیں بیس سال پیسہ جمع کرتے پھر آ کے حج کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں, آپ کو, ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے خاص, اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہے کہ ہمیں لاکھوں لوگوں میں سے چنا ہے اور اپنے گھر کے قریب یہاں پر لا کھڑا کر دیا ہے. ہم یہاں سے دنیا تو حاصل کر رہے ہیں, رزق, یاد رکھیں رزق کے لیے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک کسی کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتا. یاد رکھیں آپ اس دنیا سے اس وقت نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ آخری لقمہ بھی نہیں لیں گے اور آخری بوند پانی بھی نہیں پی لیں گے. اگر ایک بوند پانی رہتی آپ کے رزق میں آپ کو موت نہیں آ سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ رزق آپ کو مل کے رہے گا. ہم نے محنت کرنی ہے, شرعی اسباب کو اپنانا ہے اور اللہ پہ توکل کر کے رزق حاصل کرنے کے گھر سے نکلنا ہے, حلال رزق کمانے کے لیے. یہ ہمارے ذمہ ہے. رزق دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے. اللہ تعالیٰ کافر کو دیتا ہے, بدکاروں کو دیتا ہے, اپنے پیاروں کو نہیں دے گا. کیا جو رزق حلال کے لیے کوشش کر رہا تھا ان کو محروم کر دے گا رزق سے؟ کیا بھوکے مر جائیں گے؟ مجھے ایک انسان دنیا میں ایسا دکھا دے جو حلال رزق کماتے کماتے بھوک سے مر گیا ہو, واللہ کہیں نہیں میرے باپ کو. ہاں حرام والے تو مر رہے ہیں بیماریوں میں, مصیبتوں میں, تکلیفوں میں, ان کے لیے یہی کثرت مال جو حرام سے کمایا ہے یہ ان کے لیے وبال جان بن گیا ہے, ان کے لیے مصیبتیں بن گیا ہے. بہت زیادہ مال ہے لیکن سکون کہاں ہے؟ اللہ کی قسم اگر یہ سارے کا سارا مال, یہ لاکھوں اور اربوں ڈالر جو ہے, کروڑوں ڈالر جو ہے, اگر یہ خرچ بھی کر دیں واللہ دل کا سکون اطمینان نہیں, کوئی بھی نہیں خرید سکتا. کیونکہ اطمینان اور سکون بیچا نہیں جاتا, خریدا نہیں جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایک نور پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تو دوسری نصیحت یہ ہے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا ہے, بہترین موقع دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر کے پڑوسی ہیں. اور ان کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان یہاں پہ آتے ہیں, چل کے آتے ہیں آپ لوگوں کی طرف. ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کے لیے اچھا استقبال کریں, اچھا سلوک کریں. یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں نا. اگر کوئی آپ کا دوست پاکستان سے یا انڈیا سے آپ کو فون کرتا ہے میرا والد صاحب آ رہا ہے یا میرا کوئی دوست آ رہا ہے, آپ ان کا خیال رکھیں, ہم کیسے خیال رکھتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست جو ہے ہمیں گلا نہ دے کوئی بھی, اور اچھی خدمت کرتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بھیج رہا ہے, ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملکوں سے جب حاجی نکلتے وہاں سے ہیرا پھیری کرتے ہیں بیچاروں کے ساتھ, یہاں تک آتے یہاں پر بھی ہیرا پھیری ہو رہی ہے ان کے ساتھ. اور کیا ہے یہ اللہ کے گھر کے مہمانوں کے لیے, اللہ کے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک؟ یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں, اپنی دنیا چھوڑ کے آئے ہیں, کس کے لیے آئے ہیں؟ اپنے رب کے فرمان کو پر لبیک کہتے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ یہ برا سلوک کرنا. اور سب سے اچھا سلوک جو آپ کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی مہمان نواز جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے نصیحتوں کو کرنا. وہ ایسے ماحول سے آتے ہیں جہاں پر علم کم ہے, ایمان کم ہے, جہاں پر بدکاریاں پھیلی ہوئی ہیں، شرک بدعات اور خرافات پھیلے ہوئے ہیں، اور آپ کی طرف آتے ہیں، اس ملک میں علم ہے، ایمان ہے، توحید ہے، سنت ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دل میں یہ تڑپ رکھتے ہیں کہ ہم ان بھائیوں کے لیے کچھ کریں، ان کو کوئی اچھی نصیحت کریں، ان کو دعوت اور تبلیغ کریں توحید کی، اتباع سنت کی. سنت کیا ہوتی ہے؟ بدعت کیا ہوتی ہے؟ توحید کیا ہوتا ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ بھی ہمارے اوپر فرائض میں سے ایک فرض ہے. یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کی اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن نصیحت نہیں کرتے ان کو. اور آپ اپنے استطاعت کے مطابق، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لیکچر تھیٹر کھول دیں اور لوگوں کو بلا کے، حاجوں بلا کے لیکچر دیتے رہیں، یہ نہیں کہا میں نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو موقع ملے، آپ بقالے میں کام کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک حاجی آیا ہے، آپ اس کی دعا سلام کریں، اس کا حال پوچھیں. اسے یوں محسوس ہو کہ وہ اپنے گھر میں آیا ہے، وہ اپنوں کے پاس آیا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے. یعنی ایک حاجی آیا، میں نے توپ پہنا تو اس نے سمجھا کہ میں عربی ہوں، سعودی ہوں میں. تو اس بیچارے کو عربی نہیں آتی تھی، وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی تھوڑی سی بعض الفاظ بات کر رہا تھا. جب میں نے اردو میں بات کی تو بڑا خوش ہو کر مسکرا رہا تھا، کیوں یوں محسوس کر رہا تھا وہ اپنے گھر میں ہے، وہ کہیں باہر نہیں ہے. صرف اس کی زبان میں نے بات کی ہے، دو چار لفظوں میں. تو آپ ان کے کم سے کم مسکرا کر تو بات کریں ان سے. کیا جاتا ہے آپ کو؟ آپ مسکرا نہیں سکتے. مسکرانے سے جاتا کیا ہے؟ اب جانتے اس مسکرانے سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ ایک صدقہ، ایک نیکی مفت مل گئی. اب دس حاجیوں کے سامنے یا دس مسلمان، اگر مقیمین کی وجہ سے حاجیوں کے لیے نہیں، کسی مسلمان کے بھائی کے لیے بھی آپ مسکرا کر بات کرتے ہیں، دس لوگوں کے ساتھ مسکرا کر بات کی، دس نیکی آپ کے نام عمل مفت مل گئے، آپ کا جاتا کیا ہے؟ وہ یاد رکھیں، یہی نیکیاں انہیں کی ہم محتاج ہوں گے قیامت کے دن، انہیں اعمال صالحہ کے. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرے برابر نیکی کے لیے بھی وہاں پر وزن ہوگا اس نیکی کا، اور حساب ہوگا. اور مسکرانے کی نیکی ہم ایسے گواہ دیتے ہیں. اور یاد رکھیں، مسلمان بھائی کو تکلیف دینے میں جو گناہ ہے وہ بھی یاد رکھیں آپ. ہم دعوت تبلیغ کیسے کریں؟ جب ہم خود کچھ جانیں گے تو کریں گے نا. تو اس لیے یاد رکھیں، ایک بہترین موقع ہے آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں علم تو حاصل کریں. اور علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لینا پڑے گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مدینہ یونیورسٹی یا مکہ یونیورسٹی میں جا کے داخلہ لے لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہفتے میں سے ایک گھنٹہ نکال لیں. نہیں نکال سکتے، اچھا آدھا گھنٹہ نکال لیں، اپنے اوپر احسان کر دیں. اور اس آدھے گھنٹے میں جو بنیادی علم ہے شریعت کا، جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اگر آج تک میں نے یہی نہیں جانا، میری عمر اگر 50 سال ہو گئے ابھی تک میں نے نہیں سیکھا، میرے بھائی کب سیکھوں گا میں؟ ابھی سیکھ سکتا ہوں میں. آدھا گھنٹہ ہفتے میں کوئی وقت ہے؟ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں ایک ہفتے میں؟ آئے حساب والے حساب لگائے، آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے آپ کے پاس نہیں. اور یہاں پر آپ کو دوبارہ شاید یہ موقع نہ ملے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم زندگی ساری یہاں پہ رہیں گے. جب اوپر سے بلاوا ہے، اگر آپ کو رزق یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، تو ایک لمحہ یہاں پہ نہیں رہ سکتے ہم. پھر حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگی، اور حسرت سے کوئی کام نہیں بنے گا پھر. اور اس آدھے گھنٹے میں آپ توحید کا علم، اتباع سنت کا علم، قرآن مجید کی تفسیر، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کا علم، جو بنیاد حلال کا علم، حرام کا علم، عقیدے کا علم، یہ آپ حاصل کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں پر ہم نہیں جانتے کہاں پہ دروس ہوتے ہیں. دروس ہیں، الحمدللہ ہو رہے ہیں، جلیات کے دفاتر میں دروس ہیں، دوسری جگہوں پہ دروس ہیں. آپ پتہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ رکھیں، یاد رکھیں. اور جب تک آپ خود علم نہیں حاصل کریں گے، آپ دوسروں کو کیا دیں گے؟ جس کی جیب میں کچھ ہوتا نہیں ہے وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا. صدقات خیر وہی دیتے ہیں جن کی جیب میں کچھ ہوتا ہے. اور آپ اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں تو علم کی بنیاد پہ دیا کریں، جہالت کی بنیاد پہ کوئی دعوت نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اگر آپ جاہل ہیں تو پھر آپ ایسے ہی ٹھیک ہیں، لیکن علم کی بنیاد پر آپ دعوت دیں، آپ کے لیے بہترین موقع ہے. لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم آج پتہ نہیں کس چوراہے پہ کھڑے ہیں. ہمارے سلف اپنا گھر چھوڑتے تھے، اپنا ملک چھوڑتے تھے، اللہ تعالیٰ کی دین کو پہنچانے کے لیے ایسی جگہوں پر جہاں پر شرک اور بدعات عام تھی. میرے بھائی، انڈیا اور پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، اس بر صغیر میں کون جانتا تھا کلمہ توحید کیا ہے؟ صحابہ کرام نے تابعین اتباع التابعین نے سفر کیے، اپنے گھر سے نکلے، جہاد بھی کیا، اس دین کی کلمہ توحید کی اشاعت بھی کی ہے اور لوگوں کے گھروں تک پہنچایا بھی ہے، جد و جہد کی ہے. یہ کلمہ توحید کا جھنڈا چین سے لے کے یورپ تک یوں نہیں لہرا رہا، اس کے لیے خون، پسینہ، جد و جہد سب کچھ لگا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم گھر سے نکل کے جائیں، بہترین موقع ہے، لوگ خود چل کے ہمارے پاس آتے ہیں، کتنی آسانی ہو گئی ہے. اور ان خاص گنے چنے دنوں میں اشہر معلومات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں، 2 مہینے 10 دن یا 3 مہینے سمجھ لیں آپ، ان 3 مہینوں میں لوگ آپ کے پاس چل کے آتے ہیں، 3 مہینے رہتے ہیں، جیسے آتے ویسے چلے جاتے ہیں. آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا ان کے لیے، کم سے کم اچھی نصیحت تو کر دیں. تو یاد رکھیں، اور نصیحت آپ علم حاصل کرنے سے کر سکتے ہیں، اس لیے آدھا گھنٹہ ہفتے میں جمعے کے دن نکال لیں، جمعے کے دن ہم سب فارغ ہوتے ہیں، اور عصر کے بعد یا جمعے کے بعد یا عشاء کے بعد، جیسے آپ کے پاس وقت ہو، آسانی ہو، آپ عقیدے کی کوئی کتاب لے لیں، توحید کی کوئی کتاب لے لیں، اتباع سنت کی کوئی کتاب لے لیں، صحیح منہج سلف کے منہج کی کوئی کتاب لے لیں، صحابہ کرام نماز کیسے پڑھتے تھے، صحابہ کرام روزہ کیسے رکھتے تھے، صحابہ کرام زکوٰۃ کیسے دیتے تھے، حج کیسے کرتے تھے. جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہدایات ہے حج میں، صحابہ کرام حج کیسے کرتے تھے، اور اس طریقے سے جو ان ارکان اسلام سے جو سب سے اہم رکن ہے وہ ہے کلمہ شہادت. کہ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کے کیا ارکان ہیں، کیا شرطیں ہیں، کیا زبان سے کلمہ پڑھنا کافی ہے یا اس پہ عمل بھی ضروری ہے، پھر اس کلمہ توحید کے لوازمات کیا ہیں، مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، تو یہ جاننا بھی ضروری ہے. ہم جانیں گے تو پھر آگے دعوت تبلیغ کر سکیں گے، جب ہم خود نہیں جانیں گے تو پھر ہم خود بھی اس خیر سے محروم رہیں گے اور اب اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کو بھی اس خیر سے محروم رکھیں گے. 2 نصیحتیں حاجیوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں. پہلی نصیحت یہ ہے، اور یہ ہر حاجی کے لیے ہے جو باہر سے آئے ہیں اور جو یہاں کے مقیم حج کرنا چاہتے ہیں، جو اس سال میں حج کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور حج کی تیاری کر چکے ہیں، تصریح ان کا بن چکا ہے اور حج کے لیے وہ جا رہے ہیں، تو ان کے لیے پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ جسم سے حج کرنے سے پہلے دل سے حج کریں. آپ محسوس، دل سے حج کیسے ہوتا ہے، ہم جسم سے حج کیسے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اپنے پاؤں پہ چلتے ہوئے، سعی کرتے ہیں قدموں پہ چلتے ہوئے، عرفات میں رکے رہتے ہیں، دعا کر اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یہ جسم سے ہم سب کچھ کرتے ہیں اور یہی حج کا یہی طریقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا حج کا مقصد بھی یہی ہے؟ حج کا مقصد یہ نہیں ہے، حج کا مقصد کچھ اور ہے. حج کا مقصد ہے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تعلم من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آیت کے شروع میں الحج اشہر معلومات، حج شروع کیا، اور آیت کے خاتمہ کی چیز پہ کیا، واتقون یا اولی الالباب. اصل مقصد ہے کہ، اور تقوی ہاتھ سے نہیں ہوتا، آنکھ سے نہیں ہوتا، پاؤں سے نہیں ہوتا، کان سے نہیں ہوتا، تقوی کی جگہ ہے دل. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہونا و اشار القلب 3 مرات. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقوی یہاں پہ ہے اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہیں 3 مرتبہ. تو تقوی کی جگہ دل ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ ناکارہ ہو جائے، فاسد ہو جائے، تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. الا وهو القلب، وہ جسم، وہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل. تو ہم حج کرتے ہیں، حج کا مقصد ہے کہ ہمارا دل سدھر جائے، ہم خود سدھر جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم حج سے پہلے بھی بگڑے ہوئے ہیں، حج کے درمیان میں بھی بگڑے ہوئے ہیں، حج کے بعد بھی بگڑے ہوئے ہیں، بے نمازی حج سے پہلے نماز میں بھی، حج کے دوران بھی نماز کی کوئی اہمیت نہیں، حج کے بعد بھی بے نمازی، نماز سے پہلے سود کھانا ہے، حج کے دوران بھی کوئی پرواہ نہیں، حج کے بعد بھی وہی سود کھایا جا رہا ہے، تو نافرمانی پہلے اور نافرمانی حج کے بعد، تو تقوی کہاں پہ؟ تو حج کا مقصد کیا ہے؟ صرف چند دنوں میں، چند وقت کے لیے، مخصوص وقت کے لیے خاص جگہ پہ ٹھہرنا، یہ ہم نے سیکھا ہے حج سے؟ تو یاد رکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دل سے حج کریں، پہلی نصیحت ہے۔ دل سے حج کیسے کیا جاتا ہے؟ کہ آپ ہر لمحے میں آپ دل سے محسوس کریں کہ آپ یہ عمل جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، اس کیوں کا جواب آپ کے پاس ہونا ہے، جب آپ اس کیوں کا جواب دیتے ہیں تو یہاں پہ دل نرم ہوتا ہے۔ آپ احرام باندھتے ہیں، کیوں باندھتے ہیں احرام؟ اب دیکھیں احرام جب ہم باندھتے ہیں، دو سفید چادریں، اور جب مرتے ہیں یہ دو سفید چادریں ہوتی ہیں، تو موت کو یاد رکھیں جب آپ احرام پہنیں۔ ہم خود غسل کرتے ہیں احرام پہننے سے پہلے، یاد رکھیں کہ کفن سے پہلے ہمیں بھی غسل دیا جائے گا۔ آج میں خود غسل کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے جسم پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں، یہ وقت آنے والا ہے کہ میرا غسل ہوگا، میں خود نہیں کر سکوں گا، اور غسل دینے کی مرضی ہے، جیسے بھی غسل مجھے دے، دائیں پھینکے بائیں پھینکے، بٹھا دے لٹا دے، آپ اس وقت کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے۔ آج آپ کے اپنے ہاتھ آپ کے جسم میں، کل کسی اور کے ہاتھ ہوں گے، یاد رکھیں۔ آج اپنے خود دو یہ کپڑے پہنے، دو سفید چادریں مردوں کے لیے، کل آپ کو کفن پہنایا جائے گا۔ آج آپ خود دو رکعت پڑھتے ہیں وضو کی سنتیں احرام کے بعد، کل آپ پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تو آپ دل سے محسوس کریں کہ آپ حج پہ نکل رہے ہیں، یہ احرام کیوں باندھ رہے ہیں آپ، یہ دو سفید چادریں کیوں ہیں، اس کے پیچھے حکمت ہے، تاکہ آپ موت کو قدم قدم پہ یاد رکھیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا، اور وعظ نصیحت موت ہی کافی ہے، موت ہی کافی نصیحت ہے، جو موت سے بھی نصیحت نہیں حاصل کرتا پھر اس کی نصیحت ہے ہی مشکل، کیونکہ موت لذتوں کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، حادم اللذات ہے۔ پھر آپ دیکھیں جب آپ طواف کے لیے جاتے ہیں، اس سے پہلے تلبیہ پڑھتے ہیں، آپ تلبیہ میں دیکھیں، آپ ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ہم نے کبھی محسوس کیا اس کا معنی کیا ہے؟ رٹا تو ہم نے لگایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ بڑا شور ہوتے اور بڑا مزہ آتا ہے سنتے ہوئے۔ الحج العج والثج، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شور کا نام ہے اور خون بہانے کا نام ہے، یہ حج ہے۔ تو شور تو ہے لبیک اللہم لبیک، لیکن کاش اس شور کے ساتھ ہم دل سے بھی اسے محسوس تو کر سکتے۔ صحابہ کرام جب بلند آواز میں کہتے لبیک اللہم لبیک تو دل سے محسوس کر رہے ہوتے تھے، زبان سے وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لیکن ان کی آنکھیں تر ہوتی تھی۔ آنکھیں کیوں تر ہوتی تھی؟ آنسو کیوں ہوتے تھے آنکھوں میں؟ کیونکہ وہ لبیک صرف زبان سے نہیں کہہ رہے تھے، ان کا دل بھی دھڑک رہا تھا، دل بھی محسوس کر رہا تھا کہ لبیک کا معنی کیا ہے۔ لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اللہ تعالیٰ میں صرف تیرے لیے حاضر ہوں، تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوں، میں نے اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنا ملک چھوڑا ہے، اپنی ساری دنیا چھوڑی ہے تیرے ایک بلاؤ پہ، تو نے مجھے بلایا ہے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا ہے، چاہے وقتی طور پر کیوں نہ ہو، لیکن تیرے بلاؤ پہ میں آیا ہوں، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں مسکین ہوں، کمزور ہوں، محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہی میری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، آج میں اپنا دامن پھیلانے آیا ہوں، آج میں اپنی بگڑی بنانے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اللہ میں حاضر ہوں، صرف تیرے لیے حاضر ہوں۔ کبھی محسوس کیا ہم نے ان الفاظوں کو، اس معنوں کو بھی دل سے کبھی محسوس کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم دل سے حج کرنا نہیں جانتے۔ آج سیکھ لیں آج کہ دل سے حج کیسے کیا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کا پاؤں آپ کا قدم اٹھے، دھڑکن آپ کو اس سے پہلے آپ کے دل کو دھڑکنا چاہیے، دل سے محسوس کریں آپ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں، میں دل سے یقین کے ساتھ زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں اس توحید کو قائم دائم رکھوں، اور اپنی زندگی ساری قائم دائم رکھوں گا، میں تجھ سے ہی میرا وعدہ ہے۔ ہم نے جانا کہ توحید ہوتی کیا ہے اور شرک ہوتا کیا ہے؟ کاش ہم اس معنی کو جان لیتے. تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں, زبان سے تو کہہ رہے ہیں, کاش دل سے یقین کے ساتھ کہا ہوتا. الحمد للہ امت میں خیر ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اور کرتے بھی الحمدللہ. میں عام لوگوں کی بات کرتا ہوں, اکثریت کی بات کر رہا ہوں. دل سے محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں ہے, میں حاضر ہوں, میں تیرے لیے حاضر ہوں. ان الحمد, بے شک ساری کی ساری تعریفیں حمد و ثنا تیرے لیے. کیوں؟ ون نعمت ہے, کیونکہ ساری کی ساری نعمتیں تیری طرف سے ہی ہیں. اتنی بڑی نعمت سے مجھے نوازا ہے کہ مجھے توفیق دی ہے, میرے لیے آسانی فرمائی, میں تیرے گھر میں آ کے کھڑا ہوں. ساری نعمتیں, اور سب سے بڑی نعمت آج مجھے ملی ہے, مجھے محسوس ہوا ہے, وہ رزق, وہ مال, وہ دولت, وہ بیوی, وہ بچے, وہ عزت, وہ شان, وہ شوکت, وہ نوکری, وہ نام, وہ شہرت, سب کچھ ایک طرف, لیکن آج تیرے در پہ میں کھڑا ہوں, یہ سب سے بڑا انعام ہے. ان الحمد والنعمت, یہ نعمت ساری تیری طرف سے ہیں. لکا والملک, اور ملک بھی تیرا ہے, تعریفیں بھی ساری تیری ہیں, ملک بھی تیرا ہے, یہ دنیا بھی تیری ہے, یہ آخرت بھی تیری ہے, یہ ساری کائنات تیری ہے اور تیرے حکم پہ چلتی ہے, اور میں بھی تیرے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آیا ہوں. لبیک اللہم لبیک. اور آخر میں جہاں سے ابتدا کے وہاں پر اختتام ہے, لا شریک لک, لا شریک لک, اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. میں اس کی پھر سے گواہی دیتا ہوں, اقرار کرتا ہوں زبان سے, دل کے یقین کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ تلبیہ میرے بھائی دل سے محسوس کیا کرو. ہم زبان سے پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں, واللہ جب دل سے پڑھیں گے کبھی تھکیں گے آپ نہیں, تھکیں گے آپ. جو کام ہم دل سے کرتے ہیں, تعجب کی بات دیکھیں, اس میں ہم تھکتے نہیں ہیں. جو کام ہم جسم سے کرتے تھک جاتے ہیں. چھوٹی سی مثال, عام سی مثال ہے, جب فٹ بال کے میچ کے لیے یا کرکٹ کے میچ کے لیے لوگ جاتے ہیں, چار پانچ گھنٹے پہلے جاتے ہیں, لمبی لائن ہوتی ہے, ٹکٹ خریدتے ہیں, اور ابھی میچ نہیں شروع ہوا, جا کے بیٹھ جاتے. دھوپ, نہ تو دھوپ ان پر اثر کرتی ہے, نہ گرمی ان پہ اثر کرتی ہے, نہ سردی ان پہ اثر کرتی ہے. سکون سے, اطمینان سے بیٹھے ہیں, شور ہے, شراب, کوئی سر میں درد نہیں, بھوک ہے, پیاس ہے, کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ وہ اپنے قدموں سے چل کے نہیں گئے, وہ اپنی چاہت سے, اپنے دل سے گئے ہیں. لیکن یہی لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں مسجد میں, اور امام جو ہے تھوڑی سی لمبی سورت پڑھتے فجر کی نماز میں یا تراویح کی نماز میں, پاؤں بھی درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر کبھی پاؤں اٹھ رہے, کبھی پاؤں نیچے ہو رہے, کبھی اس طرف, کبھی اس طرف, حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں, اور دل میں یہ تمنا ہوتی کہ کہاں پھنس گیا میں آ کے, بس ابھی تو بس نکل جاؤں گی, سلام پھیر دے بھائی, میری جان چھوٹ جائے, کہاں پھنس گیا میں. پھر پاؤں میں بھی درد ہوتا ہے, سر میں بھی درد ہوتا ہے, نعوذ باللہ قرآن کی تلاوت بھی شور سی لگتی ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وجہ کیا ہے؟ ہم دل سے کب آئے مسجد میں؟ اللہ کے گھر میں ہم دل سے آتے ہیں, اللہ کے گھر میں ہم قدموں پہ چل کے آتے ہیں. جب آپ اور میں اللہ کے گھر میں اپنے دل سے آئیں گے, واللہ ہے اگر امام ایک گھنٹہ بھی رک جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوگی. آخر فرق کیا ہے؟ سلف صالحین ساری رات قیام کرتے رہتے, ساری رات جانتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے, صلاۃ اللیل پڑھتے اور چار چار گھنٹے, تین تین گھنٹے قیام کرتے. ہم دس پندرہ منٹ اگر تہجد ہی پڑھتے ہیں تو احسان جتلاتے اپنے آپ پر, بڑا اچھا کام کر لیا, بڑی نیکی کا کام کر لیا. ان کی چھت میں رسیاں لٹکی ہوئی ہوتی تھی, جب تھک جائے تو رسی کو پکڑ لیتے تھے. کیا ہم دس پندرہ منٹ بھی اللہ کے گھر میں آ کے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ فرق کیا ہے؟ آخر یہی انسان ہے, یہی دو پاؤں ہیں, جب کھیل کے لیے جاتے ہیں تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی, جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں قرآن کی تلاوت, اللہ کے کلام سنتے ہیں تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان, جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر یہ ناکار اور فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. کہیں ہمارے دل فاسد تو نہیں ہوگا؟ نعوذ باللہ. کیوں ہمارے ٹانگیں تھک جاتی ہیں؟ کیونکہ دل کے اندر ابھی نقص باقی ہے. اس دل کو سدھارو, ابھی وقت ہے. تو دل سے محسوس کرو, تلبیہ کو دل سے محسوس کرو. جب آپ طواف کے لیے جاتے ہیں اب اللہ کے ایک گھر کا ایک ہی جگہ کا وہ لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ایک سمت میں چل رہے ہیں، الٹا نہیں چل سکتے آپ. اگر کسی نے الٹا چکر لگایا اس کو طواف ہی نہیں، کعبہ آپ کے دائیں جانب ہوگا تب آپ طواف کر سکتے ہیں. اگر کچھ دائیں جانب کر کے الٹا طواف کرے اس کو طواف ہی نہیں ہے. سب ایک سمت میں جا رہے ہیں، ایک طرف جا رہے ہیں اور سب ساتھ چکر لگا رہے ہیں، کس کے لیے؟ میرے بھائی صراط مستقیم کو یاد رکھو، محسوس کرو، ایک ہی راستہ ہے اور اس کی مخالفت میں ہلاکت ہے. وہ صراط مستقیم جنت کی طرف ایک راستہ ہے. وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، هذه سبيلي، میں اللہ تعالیٰ کی دین طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ. اهدنا الصراط المستقيم، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں رہنمائی فرما صراط مستقیم کی طرف. وہ صراط مستقیم ہے کون سا؟ آپ اسے محسوس کریں طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے محسوس کریں. اور جب آپ صفا کی پہاڑی پہ جائیں، وہاں پر جو آپ دعائیں مسنون پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ دل سے محسوس کیا کریں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ اشارہ جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے، یوں ہاتھ اٹھانے دعا کی طرح، ہاتھ اٹھا کے صفا کی پہاڑی کے اوپر اب کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، پوری امت کے لیے، جس کے لیے دعا کرنا چاہیں. پھر یہی ذکر پڑھیں، پھر اپنے دعا کریں تیسری مرتبہ، پھر یہی ذکر پڑھیں، پھر اپنے دعا کریں، تین مرتبہ دعائیں مسنون ہیں. آپ نے کبھی محسوس کیا ہے اس اونچی جگہ پر یہ اونچی بات کیوں ہو رہی ہے، یہ بڑی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ دل سے محسوس کریں جب آپ صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ جائیں اور یہ ذکر مسنون پڑھیں. ذرا سوچیں، یہی تو جگہ تھی، یہی صفا کی پہاڑی تھی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا. سزا کیا تھی مکہ سے نکلنا؟ وجہ کیا تھی؟ کلمہ توحید کی بلندی. اسی جگہ پر ایک وقت تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جاتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. ان سارے باطل معبودوں کو چھوڑ دیں، کعبہ کے ارد گرد 360 بت ہوتے تھے، 360 بت ہوتے تھے اور اللہ کے گھر کا طواف ہوتا تھا. شرک کے ساتھ عبادت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کبھی قبول نہیں فرماتے. تو جب اس توحید کا اعلان کیا صفا کی پہاڑی پر تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے تو مڑ کے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر تھیں اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ مکہ کی سرزمین تو مجھے بہت پیاری ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پیار کرتے ہیں، اس پیاری سرزمین سے پیار کرتے ہیں، اس پاک زمین سے پیار کرتے ہیں. اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی میں کبھی نہ نکلتا. ظلم دیکھے ظالموں کا، کافروں کا، بدکاروں کا. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر سے، اس پاک جگہ سے نکال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. سن 8 ہجری کو چند سال کے بعد نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تھے، دو تھے جب نکلے تھے، واپس آئے 10,000 کی تعداد میں. یہ دیکھیں توحید کے غلبہ، دیکھیں جس کلمے کو پڑھنے سے روکا تھا اللہ تعالیٰ وہ طاقت دی ہے، وہ عظمت دی ہے، وہ کامیابی، وہ کامرانی، وہ عزت دی ہے. 10,000 کا مجمع میں صحابہ کرام آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مکہ نصیب ہوا، سر جھکائے ہوئے اونٹنی پہ سوار مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے آنکھیں تر ہوتی. وہ لمحہ یاد کر رہے تھے، اذ اخرجہ، جب لوگوں نے نکالا، ثانی اثنین، دو لوگ تھے صرف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب اب واپس ہے 10,000 کی تعداد میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب توحید کا جھنڈا لہرایا، اور پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا حج کا، سن 9 ہجری کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا تھا 9 ہجری کو، حج فرض ہوا تھا 9 ہجری کو، پہلی مرتبہ اسے ابوبکر صدیق کو بھیجا، سیدنا علی کو بھیجا، تاکہ وہاں سے شرک کا مکمل خاتمہ ہو جائے. مشرکین بھی کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے تھے. جب رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے حج کا عزم کیا، اور وہ پہلے اور آخری حج تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس وقت کے بعد سے آج تک کسی مشرک نے کعبے کا طواف نہیں کیا. یہ برکت تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے کر یہ دعائے مسنون پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. وہاں پر تو صرف لا الہ الا نہیں کہنے دیتے تھے، اب ذرا دیکھیں کتنی پیارے اضافات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. انجز وعدہ، اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن سے وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ میں تمہیں کامیاب کر کے رہوں گا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی. انجز وعدہ ونصر عبدہ، اپنے بندے کو سرفراز کیا، کامیاب کیا. وہزم الاحزاب وحدہ، اور سارے گروہوں کو، جتنے بھی گروہ تھے، مشرکین عرب تھے یا یہودی تھے یا جو بھی دشمن تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، سب کو ناکام کر دیا، سب کو ذلیل و خوار کر دیا. اور عزت الغربہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. اس لیے ہم جب بھی حج کرتے ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں، اسے کلمہ توحید کی سربلندی وہاں پہ کر دیں، ان دو پہاڑوں میں کھڑے ہو کر، صفا کی پہاڑی کے پر اور مروہ کی پہاڑی پہ، یہ کلمہ توحید کی صدائیں ہم کہتے رہتے ہیں، کلمہ توحید کا اعلان کرتے ہیں. یہ مسنون طریقہ ہے. بعض لوگ اس سنت سے غافل ہیں، اکثر بلکہ اکثر حاجی اور جو عمرہ کرتے اس سنت سے غافل ہیں. میرے بھائی علم حاصل کر کے حج کرو، عمرہ کرو، یہ مسنون الفاظ ہیں. میدان عرفات میں آپ جائیں، دل سے جائیں، محسوس کریں، اس ایک ہی جگہ پر لاکھوں لوگ جمع ہوئے ہیں، سب کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور اس دن دیکھیں فرض عبادت جو نماز ہے، جو دوسرا رکن ہے ارکان اسلام، اس دوسرا رکن کلمہ شہادت کے بعد کیا ہے، نماز ہے. وہاں پر نماز میں ہم تھوڑی تبدیلی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کیا تبدیلی ہے؟ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں، عصر کرتے ہیں. دوسری تبدیلی جمع کرتے ہیں کہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز 2 رکعت، پھر اسی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو عصر کی نماز ہم نے جمع تقدیم کر کے پڑھ لیا. کیوں پڑھا ہے؟ کبھی سوچا؟ تاکہ ہم نماز کی فرضیت سے فارغ ہو کر ایک عظیم عبادت میں مصروف و مشغول ہو جائیں. عظیم عبادت کیا ہے؟ دعا. الدعاء هو العبادة. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہی عبادت ہے. عرفات کا دن پورے سال میں ایک دن ہے جہاں پر دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. دعا تو ویسے پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ بندہ دیکھے احرام کی حالت میں، چہرے پر گرد و غبار، بکھرے ہوئے بال، دیکھیں ہم سر نہیں ڈھانپ سکتے، ہمارے جیسی شکل ہے ویسے ہم کھڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہمارے بدن پر 2 چادر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سر جھکائے کھڑے ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا اعلان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خوش ہو کر فرشتوں سے گفتگو کرتے ہیں، اے میرے فرشتے ذرا یہ تو بتائیں میرے بندے آئے کیوں، کس کے لیے آئے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تو ہی بہتر جانتا ہے، یہ لوگ آئے ہیں اپنا گھر چھوڑ کر صرف تیرے لیے آئے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتے گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. ذرا میں دل سے محسوس کریں اس عظیم رب کے کرم کو، اس عظیم رب کی رحمت کو. ارے اتنے بڑے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں معاف کر دیا ہے. ہم سب گنہگار ہیں میرے بھائی، سارا سال گناہ، ساری زندگی ہم نے گناہ کیے ہیں. جب دل سے چل کر حج کی طرف جاتے ہیں اور میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اور بہترین دعا کیا ہے جانتے ہیں عرفات کے دن؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین دعا جو انبیاء علیہ السلام بھی مجھ سے پہلے پڑھتے تھے عرفات کے دن، کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرے بھائی یہ دعا بار بار کیوں آ رہی ہے؟ کلمہ توحید کا ذکر حج میں بار بار کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا اور عظیم پیغام جو حج کا ہے، سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑا سبق توحید کا سبق ہے، اور جو لوگ سبق سے محروم ہو جاتے ہیں ان کا حج ہی نہیں ہے. ایک ہی سبق ہے، سب سے عظیم سبق توحید کا سبق، اگر ہم وہ بھی حاصل نہیں کرتے اور یوں ہی خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں باقی اوقات میں پورے سال میں توحید کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دل بھی نرم ہے، آپ دنیا بھی چھوڑ کے آئے ہیں، جو رکاوٹیں تھیں آپ کے رب کے بیچ میں سب ختم ہو چکی ہیں. اگر ابھی بھی آپ توحید نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ میدان محشر میں دل سے محسوس کریں اس محشر کے دن کو. میدان عرفات میں لوگ حشر ہوتے ہیں، حشر کہتے ہیں کہ ایک تنگ جگہ پر سب لوگ اکٹھے ہوں، جہاں پر سب ایک دوسرے قریب ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں، دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کو، ہماری کیا حالت ہوتی ہے عرفات کے دن. اس دن کو یاد رکھیں، جب مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے ہماری آنکھیں کھلیں گی، وہ بھی ایک میدان محشر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین تانبے کی طرح ہوگی، تانبا جانتے بالکل سیدھا، وہاں پر کوئی اونچ یا نیچ نہیں ہوگا، یعنی کوئی سائے کی جگہ ہوگی نہیں، سورج اور آسمان یا آسمان نہیں ہوگا، سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، جو سورج آج لاکھوں میل کے فاصلے پہ ہے. اور اس وقت ہم جب مسجد سے نکلتے ہیں تو ہماری کیا حشر ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھتے گرمی ہمیں پریشان کرتی ہے اور درختوں کے سائے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم چلتے ہیں. اس دن کو یاد رکھیں کہ سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا، بعض لوگوں کو کندھوں تک ہوگا، اور بعض لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق. آپ کے آج کیا اعمال ہیں یاد رکھیں، یہی اعمال یا تو آپ کے لیے خیر ہوں گے یا آپ کے لیے شر ہوں گے، قبر میں بھی اور قیامت کے دن میں بھی. اس دن کو یاد رکھیں، یہ میدان محشر ہے. پھر آپ جب جمرات کو کنکر مارتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، دیکھا جائے کہ ایک پتھر دوسرے پتھر کو آپ مار رہے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ معلوم ہونا چاہیے، دل سے آپ یقین کے ساتھ آپ کو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا، میری عقل اس وقت تک کام نہیں کر سکتی جہاں تک یا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو، میری عقل شریعت کے نصوص سے کبھی آگے نہیں جا سکتی. کیونکہ عقل سے دیکھا جائے ایک پتھر دوسرے پتھر میں مارے کا کیا فائدہ ہے، لیکن ایمان سے دیکھا جائے تو فائدہ تو ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا. اور جسے ہم پتھر مار رہے ہیں، دل سے یہ یقین رکھو، دل میں یہ محسوس کرو کہ جس جمرے کو میں شیطان سمجھ رہا ہوں، ایک سمبل ہے، شیطان نہیں ہے، ایک شیطان کا ایک سمبل ہے، ایک نشانی ہے، جس کو میں ابھی سات کنکر مار رہا ہوں بار بار، اور تین چار دن میں نے کنکر مارنے ہیں، اور کنکر آپ اپنے پیاروں کو مارتے ہیں، کنکر کسے مارتے ہیں؟ دشمن کو مارتے ہیں نا، جسے نفرت کرتے اسے مارتے ہیں. تو آپ دل سے نفرت کریں. آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے جب آپ جمرہ کو کنکر مارتے ہیں تو پورے سال میں شیطان سے نفرت کریں. یہ تعجب کی بات ہے، چند دنوں میں آ کے کنکر مار لیے اور جو ہی حد سے فارغ ہوئے وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی ظلم، وہی سود، وہی شیطان کا راستہ، وہی شیطان کو سینے سے لگا لیا. پھر تو پھر کنکر کیوں مارے آپ نے؟ تو دل سے محسوس کرو کہ آپ کنکر کیوں مار رہے ہیں. قربانی کرتے ہیں 10 تاریخ کو، دل سے محسوس کرو کہ آپ یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ خون تو بہے گئے زمین پر، گوشت ہم کھا لیں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لن ینال اللہ دماؤہا ولا لحومہا ولکن لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوى منکم. اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کا تقوی پہنچتا ہے. آپ کتنے متقی پرہیزگار ہیں. جس وقت جانور کو قربان کریں، دل سے محسوس کریں، یہاں پر آپ ہر نافرمانی کو قربان کر کے جا رہے ہیں، یہیں پر ذبح کر دیں. جیسے خون آپ کے پاؤں کے قدموں کے نیچے جا رہا ہے، وہیں پر آپ کے جتنے بھی آپ کے بدکاریاں ہیں یہیں ذبح کر کے جاؤ، اسی پیاری پاک جگہ پہ ذبح کر کے جاؤ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. حج مبرور ہوتا کیا ہے؟ وہ کون سا حج مبرور ہے؟ حج سے پہلے بھی ہم گالیاں دیتے ہیں، غیبت اور نمیمت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، حج کے درمیان میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، حج کے بعد بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، یہ کون سا حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کرنا ہے تو ہر بدکار کو اپنے قدموں کے نیچے یہیں دفن کر کے جاؤ، اس خون کے ساتھ بہا دو، قربان کر دو، اور ہر نیک عمل کی وہاں پر اپنی ساری جھوٹی خواہشات کو قربان کر دو، اور ہر نیک عمل کا عزم کرو کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں، میں کوشش بھی کروں گا اس وعدے پہ قائم ہونے کے لیے کہ میں تیرے ہر فرمان کی فرمبرداری کروں گا، تیرے ہر امر کی تعمیل کروں گا، تیرے ہر نہیں، تیرے ہر روکنے کے حکم سے میں رک جاؤں گا، میں اپنی زندگی ایسی بسر کروں گا. یوں محسوس کریں یہ دل سے. دوسرا جو نصیحت تھی حاجوں کے لیے وہ یہ ہے کہ حج ایک سکول ہے، ایک بہترین تربیتی پروگرام ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اس بہترین تربیتی پروگرام میں ہم انٹر تو ہوتے ہیں لیکن اور پیسہ بھی دیتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، 5 یا 7 دن جو ہم لگاتے ہیں حج کے لیے، یہ ایک بہترین ٹریننگ پروگرام ہے، تربیتی پروگرام ہے. دنیا کے پروگراموں میں چھوٹے سے چھوٹے پروگرام کیوں نہ ہو، ہم کیا کرتے ہیں فیس دیتے ہیں، اگر بچے کے لیے یا اپنے لیے کوئی لینگویج کورس ہو یا کوئی بھی کورس ہو، ڈرائیونگ سکول دیکھ لیا، گاڑی سیکھنے جاتے ہیں نا ہم، فیس دیتے ہیں نا، گاڑی سیکھ کے نکلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں. اگر سیکھے کے لیے پیسہ ضائع ہو گیا نا، پوری محنت ضائع ہوگی، تو پھر یعنی ایسے لوگ جانتا ہوں اس ملک میں جو لوگ سائیکل ہی چلاتے تھے، آج وہ لیموزین چلا رہے ہیں. کیوں؟ رزق کے حلال کمانے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، اور اچھی بات ہے، محنت کی ہے، اور ڈرائیونگ سکول میں داخلہ لیا ہے، فیس دی ہے، اور باہر نکلے، ڈرائیور بن کے نکلے، لائسنس لے کے نکلے، اور رزق کے حلال کما رہے ہیں الحمدللہ. تو حج میں ہم، اس پروگرام میں ہم سب داخل ہوتے ہیں، چاہے حاجی جو مقیم ہیں یا جو باہر سے اللہ تعالی گھر کے مہمان ہیں، اتنے دور سے آتے ہیں، اور حج کے پروگرام میں سب انٹر ہوتے ہیں جو حج کرتے ہیں، اور فیس بھی دیتے ہیں، مفت حج نہیں کرتے ہم. اس کے باہر نکلتے ہیں، ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے، کوئی لائسنس ہوتا ہے؟ ویسے مطلب یہ نہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس آپ کو ملے، وہ لائسنس آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. کتنی تبدیلی آپ کے اندر آئی، کتنے سبق آپ نے اس ٹریننگ پروگرام سے آپ نے سیکھے ہیں. ہم نے ڈرائیونگ سکول میں یہ تو سیکھا ہے کہ ریڈ اشارے کا مطلب کیا ہے، یلو کا کیا ہے، اور گرین کا کیا ہے، سرخ اشارہ ہے، پیلا اشارہ ہے، یا سبز اشارہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے. یہ جو سائن بورڈ ہوتے ہیں مختلف اشارات، یہ کراس ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ اگر ٹیڑھا تیر ہے اس کا کیا مطلب ہے، ہم ان تیروں کو بھی جان لیا ہم لوگوں نے. اور حج کے بعد ہم نکلتے ہیں، ایک سبق بھی ہمارے پلے نہیں پڑتا. تو دوسری نصیحت یہ ہے، پہلی نصیحت کیا تھی؟ دل سے حج کریں. دوسری نصیحت، آپ حج کرتے ہوئے حج کے جو اسباق ہیں وہ حاصل کر کے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں. کہیں آپ سے ڈرائیونگ سکول میں حصہ لینے والا، داخلہ لینے والا، کہیں آپ سے وہ اچھا نہ ہو جائے. جیسے کہ آپ نے ڈرائیونگ سکول میں لائسنس حاصل کیا، آپ اس عزم کے ساتھ حج کریں کہ آپ اس حج سے اگر 10 پیغام ہیں تو 2 میں لے کے رہوں گا انشاءاللہ. اور یاد ہے سب سے پہلا اور بڑا اور عظیم پیغام حج کا ہے توحید، توحید کا پیغام. اور میں نے بار بار آپ کو یاد دہانی کری، تلبیہ سے لے کے طواف میں، صفا مروہ میں، عرفات کے دن میں آپ یہی اللہ کے ذکر کی سربلندی کرتے، کلمہ توحید کی، کلمہ توحید پڑھتے رہتے. تو اسے دل سے محسوس کرو، کلمہ توحید کو سمجھو، معنی کیا ہے کلمہ کا، معنی کیا ہے کلمہ کے، کیا ارکان ہے کلمہ کے، کیا شرطیں ہیں، یہ اگر علم حاصل نہیں کرے گا ہمیں نہیں پتا چلے گا. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، اس مسلمان کا عقیدہ کی بنیاد یہ کلمہ ہے، پھر اس کلمہ کے لوازمات کے وہ بھی جان لیں. دوسرا سبق، اتباع سنت کا سبق. ہم حج کرتے ہیں، ہم 10 تاریخ عرفات میں کیوں نہیں جا سکتے، 9 تاریخ کیوں جانا ہے، 9 تاریخ قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر 9 تاریخ قربانی کر لی، 10 کو پھر کرنی پڑے گی، وہ قربانی ضائع ہوگی. وجہ کیا ہے؟ 8 تاریخ کو کنکر کیوں نہیں مار سکتے؟ رشتے بچنے کے لیے 8 کو مار دیں، کیا مشکل ہے؟ مینا میں تو رہ رہے ہیں 8 تاریخ کو، تو کنکر کیوں نہیں مار سکتے؟ اسے کہتے ہیں اتباع سنت. ہمیں حکم دیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود انی مناسک کو مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے حج کیا، ہمیں یہی حکم ملا ہے، اور ہم بھی اتباع سنت کرتے ہوئے حج کرتے ہیں. اور پورے سال میں ہم اس اتباع سنت کو دیکھیں کہاں کہاں پر ہے. اور بدعت، جب اتباع سنت کی بات کرتے ہیں تو پھر بدعت کو آپ سمجھیں، بدعت کی اسے چھوڑ دیں. جیسے کہ توحید کو جو ہم جان لیتے ہیں تو شرک سے ہم الحمدللہ آگاہ ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، ویسے جب اتباع سنت کرتے ہیں تو پھر بدعات و خرافات بھی ہماری زندگی سے دور ہو جاتی ہیں. تیسرا سبق ہے اسلام کا سبق. اسلام مطلب کیا ہے؟ الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله. ایک عجیب سے الفاظ ہے، سمپل سی بات ہے. اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، الاستسلام، ٹوٹل سبمیشن جسے کہتے ہیں انگلش میں، کہ اللہ تعالیٰ میں سب کو چھوڑ کے تیرے لیے آیا ہوں، اس وقت جو بھی تیرا حکم وہی میں کروں گا، میں خوشبو نہیں لگا سکتا نہیں لگاؤں گا، میں سر کے بال نہیں کاٹ سکتا نہیں کاٹوں گا، ناخن نہیں تراش سکتا، میں اسی لیے کپڑے نہیں پہن سکتا، میں شکار نہیں کر سکتا. کس نے منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نے منع کیا ہے. اسے کہتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. یہ ہے اسلام، یہی بنیاد اسلام کی. اسے اسلام کو سمجھو، اسلام کا سبق سمجھو کیا ہوتا ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے زبان، تین چیزوں کا مجموعہ ہے. پانچویں سبق ہے ایمان کا سبق، تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول، دل سے یقین، اور بدن جسم سے عمل کرنا. یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے. اس ایمان کو محسوس کرو. ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کے ارکان کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ان کے تقاضے کیا ہیں، لوازمات کیا ہیں، یہ سیکھو. حج میں آپ آئے ہیں، اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں ایمان ہوتا کیا ہے. تو مضبوط کس چیز کو کریں گے آپ؟ اسی طریقے سے احسان کا سبق، احسان اللہ تعالیٰ عبادت میں احسان، بہترین طریقے سے حج کر کے جائیں، اور اس حج کرتے ہوئے اس حج میں آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی احسان کریں. بلکہ حج کریں حسن سلوک کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نرمی سے، آہستگی سے، پیار سے، محبت سے. یہ دھکا دے دے کر، گالی دے کر کون سا حج کر رہے ہیں؟ محسوس کرو حج کو اپنے دل سے. جب دل سے حج کریں گے تو پھر نہ دھکا کسی کو دے سکیں گے، یاد رکھیں واللہ، پھر دھکا بھی نہیں کسی کو دیں گے. زبان سے نکلے گی تو اچھی بات نکلے گی، کبھی گالی بھی نہیں نکلے گی، کبھی بد کلامی بھی نہیں نکلے گی. کیوں؟ کیونکہ اب آپ دل سے محسوس کر رہے ہیں. تو احسان کے سبق کو سیکھیں. کہیں میری وجہ سے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو جائے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں. اسے کہتے ہیں احسان. عبادت میں بھی احسان، اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں بھی احسان، اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی احسان. یہاں تک ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو اس کے بھی ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے کہ چھری کو بہترین طریقے سے تیز کرنا ہے اور چھپا کے جانا ہے، ایک بکرے کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. سبحان اللہ، رحمت العالمین سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. احسان کریں جانور کے ساتھ بھی. میرا بھی ہم انسانوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں کیا؟ مسلمان بھائیوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں؟ میرا بھی کم سے کم حاجوں کے ساتھ تو احسان کریں جو آپ کے ساتھ حج کر رہے ہیں. جانور کے لیے تو آپ یہ عمل کرتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے احسان نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، کتنی عجیب سی بات ہے. تقوی کا سبق، اسباق بہت ہیں، اس پر الحمدللہ سی ڈی بھی موجود ہے. تو بھائیوں سے یہی گزارش ہے، بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان سی ڈی کو لیں اور سنیں. اس میں حج کی تقریباً 10 سے زیادہ پیغام میں نے بیان کی ہیں. وہ کون سے پیغام ہیں؟ دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا. میرے پاس وقت میں ہر چیز کی دلیل بیان کروں، لیکن میں نے صرف اشارے دیے ہیں اس تھوڑے سے وقت میں. تقوی کا سبق سیکھ کے جائیں. تقوی کا معنی کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں تقوی ہے چار چیزوں کا مجموعہ. اگر ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے تو تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. کیا ہے؟ نہیں، سب سے پہلے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. پہلی چیز ہے الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے، جلیل سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، جل شانہ عظیم کریم رب ہے، اس سے ڈرنا. نمبر دو العمل بالتنزیل، تنزیل پہ عمل کرنا. تنزیل مطلب جو کچھ اللہ نے نازل کیا، اللہ نے نازل وحی کی ہے، اور وحی دو قسم کی موجود ہے، ایک قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اور دوسری پیار پیغمبر علیہ وسلم کے فرمان میں شکل میں صحیح حدیث جو آج ہمارے پاس موجود ہے. العمل بالتنزیل، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں. کیسے عمل کریں؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے عمل کیا، ہمارے رہنما سلف صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور تابعین اتباع التابعین ہیں. تین بہترین صدیوں والے لوگ ہمارے رہنما، ہمارے سلف صالحین ہیں. جیسے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث پہ عمل کیا، ہم بھی انہیں کی رخ سے قدم پر چلتے ہوئے قرآن پہ عمل کریں. تیسرے نمبر پہ رضا بالقلیل، قناعت پسندی، تھوڑی چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا. اپنی زندگی میں دیکھنا کہ مجھے ضروریات کیا ہے، زندگی میں سے، اس دنیا سے وہی چیز لیں جو آپ کو نفع بخشے، اور ہر چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کو نقصان دے ہو. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہیں گے، واللہ میرے بھائیو، جب متقی تقوی کو دل سے سمجھیں گے تو دنیا اتنی چھوٹی لگتی ہے. یہ دنیا اتنی چھوٹی لگتی ہے، دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے. کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام آگے ہوتے تھے، دنیا ان کو پیچھے ہوتی تھی. اور ہر متقی لوگوں کو دیکھ لیں آپ، جو متقی پرہیزگار ہیں وہ آگے دوڑتے ہیں، دنیا پیچھے دوڑتی ہے ان کی. سید علی فرماتے ہیں اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، کہ اور نہیں میرے سوا کیوں میرے پیچھے پڑی ہو، کیوں مجھے ہلاک کرنا چاہتی ہو، غری عنی، چھوڑ دو میرا پیچھا. وہ دنیا پیچھے بھاگتی تھی. اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو عطا فرمایا ہے خلافہ امیر المؤمنین بنایا ہے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا میں ایسے عظیم لوگ نہیں آئے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر قائم کرتے تھے. بات یہ نہیں کہ آپ حکمران بن گئے, بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کا نفاذ کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ وہ عظیم تھے, دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے, دنیا بھاگ بھاگ کر ان کے پیچھے ان کو امیر المؤمنین بنا دیا. صرف امیر نہیں, امیر تو بہت سارے لوگ ہیں, امیر کہتے حاکم کو, لیکن امیر المؤمنین بننا جو ہے اس میں عظمت ہے کہ مومنوں کا امیر ہے. اور مومن کیسے؟ صحابہ کرام جیسے. اور ان کا امیر کیسے؟ ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم من اصحاب اجمعین. اور چوتھے نمبر پہ تقویٰ ہے. چوتھا حصہ کیا ہے؟ الاستعداد لیوم الرحیل, موت کی تیاری میں ہمیشہ رہنا, کفن سر پہ پہن کے چلنا, موت کے لیے ہمیشہ تیار. موت کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ حقوق کی ادائیگی سے. عام سا کلیا ہے, کیا میں آج کے دن اللہ تعالیٰ کے حق ادا کر چکا ہوں, مخلوق کے حق ادا کر چکا ہوں؟ اگر کر چکے تو موت کے تیار ہیں, اگر نہیں کیے تو موت کی تیاری نہیں. آج فجر کی نماز میں نے باجماعت پڑھی ہے, جمعہ کی نماز باجماعت پڑھ چکا ہوں, اللہ کا حق ادا کیا ہے. اس کے سوا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, توحید کا حق, اتباع سنت حق, وہ ادا کیا ہے الحمدللہ. مخلوق کے حقوق ادا کیے ہیں, کسی کے اوپر میرا قرض تو نہیں ہے, کسی کا میرے اوپر قرض تو نہیں ہے, میں نے وہ قرض ادا کیا ہے نہیں کیا. اگر میں کر سکتا ہوں, جان بوجھ نہیں کر رہا ہوں, آپ نے حق ادا نہیں کیا. اگر موت آ جاتی ہے تو وہ قرض آپ کے ذمے میں ہے, یاد رکھیں. تو اس چیز کو محسوس کریں, یہ تقویٰ ہے. موت کی تیاری, موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. اور یہ سبق حج کا یہی معنی ہے کہ متقی بن جائے. واتقونی یا اولی الالباب, اے عقل والے سمجھداروں, حج تو کر لیا ہے, کہیں خالی ہاتھ نہ چلے جاؤ, تو تقویٰ کو ساتھ لے کے جاؤ, تقویٰ سیکھ کے جاؤ, حج سے تقویٰ کا علم حاصل کر کے جاؤ, متقی پرہیزگار بن کے جاؤ. فاتقونی یا اولی الالباب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, ہماری سارے عبادات قبول فرمائے, ہمارے روزے ہیں, حج ہیں, نماز ہے, صدقات ہیں, خیرات ہیں, قربانیاں ہیں, سارے قبول فرمائے. ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سال میں حج کریں بہترین طریقے سے, توحید کے ساتھ, اتباع سنہ کے ساتھ حج کریں. اللہ تعالی ہمارے سارے عبادات قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علیہ وسلم, الحمد للہ رب العالمین, وصلی وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.